ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وأن رجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وأن النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجاً يوم القيامة زوجه أحسن من زوج الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وخاصته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے قابل احترام برادران اسلام، ہم لوگوں کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ابھی اس مجلس میں چار بچوں نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسی مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے، ان سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت آدمی کے قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہ عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं अता फरमाते हैं। ये अल्लाह तबरक ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह तबरक ताला ने इन बच्चों को हिफ्ज कुरान की दौलत से मालामाल फरमाया। इनके औलिया, इनके माँ बाप, इनके असातिज़ा और अहले ख़ानदान भी काबिल मुबारकबाद हैं कि उनकी औलाद और उनके शागिर्दों ने ये सआदत हासिल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही जब आप गारे हिरा में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल थे उस वक्त नाजिल हुई। पीर का दिन था। तमाम सीरत निगार इस पर मुत्तफिक हैं कि पहली वही पीर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तारीख कौन सी थी इस सिलसिले में अलबत्ता इख्तिलाफ है। अल्लामा इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल की 8 तारीख थी। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक पूरे 40 साल की थी। जबकि मोहम्मद इब्न इसहाक जो इमामुल मगाजी हैं उनकी रिवायत जिसको हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े मुहद्दिस और अस्माए रिजाल के बड़े माहिर हैं बुखारी शरीफ के शारह, उन्होंने उसी को तरजीह दी है कि रमज़ानुल मुबारक की 17वीं तारीख थी। गोया उस हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40.5 साल की, 40 साल और ऊपर 6 महीने की थी। 40वां साल मुकम्मल हो चुका था। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर के आए। आकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, इकरा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, मा अना बिक़ारी। इकरा यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका तर्जमा होता है पढ़िए। जिसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिमटा करके भींचा, और ऐसा भींचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी ताकत जवाब देने लगी। उसके बाद फिर छोड़ कर दोबारा फरमाया, इकरा, पढ़िए। उसके जवाब में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही बात फरमाई, मा अना बिक़ारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दोबारा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से भींचा और इतना शिद्दत के साथ कि हुज़ूर फरमाते, मेरी ताकत जवाब देने लगी। और फिर फरमाया, इकरा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मा अना बिक़ारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर तीसरी मरतबा उन्होंने भींचा। फिर छोड़ कर जब चौथी मरतबा का, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये सूरह इकरा की शुरू की 5 आयतें थी जो उस वक्त नाजिल हुई। ये पहला मौका था कि गार की तन्हाइयों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर के आए, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह किसी फरिश्ते से वास्ता नहीं पड़ा था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वाक़े से हैबत ज़दा हो गए। आप पर एक खौफ किसी कैफियत तारी हो गई और आपका बदन कांपने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से अपने मकान पर तशरीफ़ ले गए। हजरत खदीजतुल कुबरा رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے کہا انی اخاف علی نفسی، سارے حالات جو غار کے اندر پیش آئے تھے وہ بیان کرنے کے بعد کہا مجھے اپنی جان کے متعلق اندیشہ اور خطرہ لاحق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دانش مندی کی بات تھی کہ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کلّا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، یعنی ہلاکت اور ختم ہونا تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے کا درجہ یہ کہ آدمی لوگوں کے سامنے ایسا ہو جائے کہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسر المعلوم وتعین علی نوائب وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور جو ہے جو آدمی بوجھل ہو، اپنا خرچہ خود نہیں اٹھا سکتا ہو، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو آپ کما کر کے دیتے ہیں، اور جو ہے مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور قدرتی آفات اور مصائب کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو آدمی ایسے اچھے اچھے کام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقاء ابن نوفل کے پاس تشریف لے گئی۔ ورقاء ابن نوفل مکہ مکرمہ ہی کے رہنے والے تھے، لیکن باقاعدہ شام کا سفر کر کے عیسائی راہبوں کی خدمت میں رہ کر انہوں نے انجیل حاصل کی تھی اور دین عیسائیت کے اوپر وہ ایمان لائے تھے۔ وہ گویا آسمانی کتابوں کے علوم سے واقف تھے، انجیل جو سریانی زبان کے اندر تھی اس کو عربی میں منتقل کرتے تھے یا عبرانی سے عربی میں منتقل کرتے تھے، اور لیکن یہ کام، لیکن بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی، البتہ وہ واحد شخص تھے مکہ مکرمہ میں جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے واقف تھے، ورنہ مکہ میں رہنے والے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بتلائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتا تھا، اور پھر کہا کاش اس زمانہ میں پا لیتا یا اس وقت میں طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب خیز لہجے سے سوال کیا او مخرجی ہوں، کیا یہ میری قوم کے لوگ مجھے وطن سے نکالیں گے؟ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے درمیان بڑا عزت کا مقام حاصل تھا، مکہ والے آپ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، اور صادق الامین کے لقب سے آپ کو نوازا گیا تھا، ہر شخص آپ کی بڑائی کو تسلیم کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں جب ایسی بات کہی جائے کہ آپ کو نکالیں گے، کیسے سمجھ میں آ سکتی تھی؟ اس پر حضرت ورقا نے جواب میں کہا جو آدمی بھی یہ پیغام لے کر کے آیا ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے سامنے، قوم ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتی۔ پھر تو حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر پر آ گئی، اور پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا میں آنا جانا شروع کیا. ایک زمانے تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا, پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ ایسا شروع ہوا, بس وہ آخر تک برابر چلتا رہا. یہ گویا ابتدا تھی قرآن پاک کے نازل ہونے کی. آخری وحی جب آپ حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جمعہ کے دن اپنی اونٹنی کے اوپر وقوف فرما تھے, اس وقت نازل ہوئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس طرح یہ قرآن پاک جو ہے 23 سالہ دور نبوت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تھی, جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کے اس واقعے کو بڑے عجیب و غریب اور اچھوتے انداز میں بیان فرمایا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یاد کرو اس وقت کو, گویا اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لانے کی کوشش کرو اپنے تخیل کے ذریعے سے, جب حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. کعبۃ اللہ اس کو اصل تو حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے بنایا تھا, پھر اس کی بنیاد جو ہے اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اثر نو تعمیر کیا, اور طوفان نوح کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا, اور وہاں وہ فرشتوں کا قبلہ بنا. روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہے, اور وہاں جہاں کعبہ تھا وہاں ایک گویا ٹیکری سی اونچی سی زمین وہ علامت کے طور پر رہی. اور یہی صرف علامت حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی گویا زمانے تک رہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر وحی بھیجی, جب آپ کی دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ کو بیٹے کی ولادت ہوئی, اسماعیل نام رکھا گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں ہم جہاں کہیں وہاں چھوڑ کر کے آپ کہاں. حضرت جبریل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اور آپ کی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے براق کے اوپر جو بھی سواری ہو, بہرحال کوئی مقام نظر آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے تھے یہاں تک, نہیں ابھی اور, یہاں تک کہ جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے وہاں پہنچے اور وہاں اتارا ان کو یہاں. اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہیں تھے, ساتھ تھے. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ اپنی بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ کر کے واپس شام چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے. چنانچہ کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا جو ساتھ لائے تھے, اور جانے لگے, کچھ بولے نہیں. ان کے پیچھے پیچھے حضرت ہاجرہ ایمن جو ہے وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم کو جواب نہیں دیتے. بار بار پوچھا, پھر انہی کو حضرت ہاجرہ ہی کو خیال آیا تو یوں پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. اس پر حضرت ہاجرہ نے جواب میں فرمایا اذن نہیں یوزی ہونا, اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا. اندازہ لگاؤ وہاں کوئی انسان نہیں ہے, اور گویا بے آب و گیاہ وادی ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، کوئی نہیں، ہم اپنے بال بچوں کو بھرے گویا آبادی سے آباد شہر کے اندر اگر اپنے مکان میں اکیلا چھوڑ کر کبھی جانے کی نوبت آتی ہے تو ڈرے سہمے رہتے، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ پورا ہمارا مکان شہر کے بیچوں بیچ اور چاروں طرف ہزاروں کی جو ہے شہر کی آبادی ہے، پھر بھی ہمیں خیال رہتا ہے کہ کیا ہوگا، اور یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم پر ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے وہ یقین عطا فرمایا تھا جب ان کو یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے حکم سے، تو فوراً یہ جملہ ان کی زبان کے اوپر تھا کہ اگر اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا تھا کہ آپ اپنی اسی بیٹے کے ذریعے سے اس گھر کو جو ابھی اس وقت خط نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اس کو تعمیر کریں گے۔ چنانچہ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پلے بڑے، موقع بموقع حضرت ابراہیم ان کی خبر گیری کے لیے آتے تھے۔ بخاری شریف میں تفصیلی روایت موجود ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آئے اور کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر ان کا بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی جو بنیاد ہے، پہلے جو فرشتوں نے بنایا تھا اس وقت کیا اس کا فاؤنڈیشن اندر تھا، اس کی بنیادیں اندر تھی، یوں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت جبریل نے اس کو کھول کر کے نکال کر کے بتلایا کہ اس پر آپ کو تعمیر کرنا ہے ان بنیادوں کو۔ اسی تو حضرت ابراہیم معمار ہیں اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں، اس طرح ان باپ بیٹوں نے مل کر کے، اور حضرت جبریل نگرانی کر رہے ہیں، سپرویژن حضرت جبریل کا ہے، اور اس طرح یہ گھر تعمیر ہوا۔ اور اس کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی جن کا انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور بیٹے اسماعیل بھی اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس کام کو انجام دیتے ہوئے دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں۔ دیکھو یہ کام حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، حضرت جبریل کی نگرانی میں ہو رہا ہے، پھر بھی ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کو قبولیت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ ڈرتے ڈرتے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گویا ہم کو سبق دیا جا رہا ہے، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ انجام دے لیکن اس کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بس دل میں یہ گویا خطرہ اور کھٹکا لگا رہے، معلوم نہیں اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ یہاں بھی یہی ہے، اسی لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور اے ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا۔ مسلم وہ آدمی جو آقا کے حکم کو فوراً سن کر عمل کرنا شروع کر دے، چونچا چرا نہ کرے۔ یہ کیوں؟ یہ سوال نہیں، آج کل تو حال ہمارا یہ ہو گیا، کوئی شریعت کا حکم بتلایا جا رہا ہے پھر بھی موجوں سے پوچھ مزہ ایسا کیوں، پھر بھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں، حالانکہ ایسا آدمی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ مسلم تو اسی کو کہیں گے جو آقا کے حکم پر اپنا سر جھکا دے، فوراً عمل کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر جھکانے والا، سر تسلیم خم کرنے والا بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ، اور اے باری تعالیٰ تو ہماری اولاد میں سے پوری ایک امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو، یہ امت محمدیہ۔ یہ دعا کس نے مانگی؟ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام، ہو سماکم المسلمین۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے، حضرت ابراہیم ہی نے اس امت کا نام کیا رکھا؟ مسلم رکھا۔ اور آگے وہ ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور اے اللہ تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی بتلائیے۔ یہ گھر تو عبادت کے لیے بنایا گیا، لیکن عبادت کیسے کی جائے گی، نماز کیسے پڑھی جائے گی، حج اور طواب کیسے ہوگا، وہ بھی ہم کو بتلائیے۔ اور پھر آگے ربنا وباس فیم رسولا منہم، آخری دعا، اے ہمارے پروردگار ان کے اندر، ان میں یعنی میری اولاد میں سے جو تو امت، پوری امت مسلمان پیدا کرے گا، ان میں سے ربنا وباس فیم رسولا منہم، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجیو، اس کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیات، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باعث کی دعا بھی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا دعا و ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ ہوں۔ گویا یہ حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باعث فرمائی، اور اسی دعا میں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے آپ کو جو بھیجا جائے گا دنیا کے اندر رسول بنا کر، آپ کا کام کیا ہوگا، وہ بھی بتلا دیا۔ یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ وہ رسول ان لوگوں کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے، ویزکیہم، اور ان کو برے اخلاق برے عادات و اطوار سے پاک اور صاف کریں گے۔ وہ تین چیزیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، اور تزکیہ، یہ تین یا چار کہیں، کتاب و حکمت کو الگ الگ کر لیں تو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو انجام دینے کے لیے بھیجا، مقاصد بعثت اس آیت کے اندر واضح کر دیے گئے، اور بھی اور دو مقام پر اسی انداز میں خود اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر واضح انداز میں فرمایا۔ اس میں پہلا مقصد کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ تلاوت آیات کا کیا مطلب؟ قرآن کے الفاظ کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کاموں کو انجام دینے کے لیے بھیجا، اس میں پہلا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیتے ہیں، اس کا پڑھنا سکھاتے ہیں۔ ارے بھائی، حضور تو عربوں کے اندر بھیجے گئے تھے، اور جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا تھا، عربوں کا وہ زمانہ جو ہے فساد و بلاغت کے بالکل آخری گویا مقام کا تھا۔ اس زمانے میں یہ ان میں فساد و بلاغت کا ایسا چرچا، اور وہ اپنے آپ کو ایسا فصیح و بلیغ سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں کو تو وہ کہا کرتے تھے عجمی ہیں، عجمی یعنی گونگا، گویا بولنے والے تو ہم ہی ہیں، دوسروں کو تو بولنا بھی نہیں آتا, اور دوسری زبانوں کے لیے ان کا ایک الفاظ لفظ تھا رتن بالفارسیت, فارسیہ کسی بھی عربی کے علاوہ کسی زبان میں کوئی آدمی کوئی بات کرے تو اس کو ان کہتے تھے رتن فی فلانی لغت میں, رتن کا معنی نیند کے اندر آدمی بڑبڑاتا ہے بکواس کرتا ہے. تو گویا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے بولنے کو وہ یوں تعبیر کرتے تھے کہ وہ بکواس کر رہا ہے, بولنا بھی نہیں, اس کو بولنا بھی نہیں کہتے تھے. تو وہ کہتے تھے ان کو بولنا ہی نہیں آتا, ایسے فصیح و بلیغ, اور ان کے ہاں باقاعدہ اس کا بڑا اہتمام. آپس میں مختلف قبائل کے لوگ جب ملتے تھے تو باقاعدہ ان کے شعرا اور ان کے خطبہ کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے, تمہارا مقرر ہمارا مقرر لاؤ کون جیتا, اسی کے مقابلے ہوا کرتے تھے, اشعرا کے مقابلے ہوا کرتے تھے, اور بڑے بڑے قصیدے فصاحت و بلاغت کے انداز میں کہے جاتے تھے. باقاعدہ اس زمانے میں ایسے قصیدے جن کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکایا گیا اور چیلنج کیا گیا کہ کوئی اس کا جو ہے اس جیسا ہو تو پیش کرو, ایسے قصیدوں کو معلقہ کہا گیا ہمارے مدرسوں میں. کتاب ادب عربی کی پڑھائی جاتی ان میں سوا معلقہ بھی بارہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو اتنے سارے عربی زبان کے ماہر, پھر بھی وہ قرآن ایک ایسی کتاب تھی جس کو پڑھانا سکھلانے کی ضرورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ کی تعلیم صحابہ کو دیا کرتے تھے, اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, کوئی آدمی عربی زبان کا کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو جب تک کہ وہ استاد سے اس کو پڑھے گا نہیں وہاں تک وہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا نہیں ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت دلیجی الف لام میم, آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر الف لام اور میم لکھا ہے. اب الم ترا کئی ففال ربو کا بے اصحاب فیل, سورہ فیل کے اندر بھی الف لام اور میم, لیکن وہاں پڑھیں گے الم ترا, اور یہاں عالم نہیں بلکہ تینوں حروف کو الگ الگ, اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے, یعنی وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے جوڑ کے نہیں. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ بتلاتے امت کو کہ یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت یوں پڑھی جائے گی تو کوئی کہہ سکتا تھا, کوئی بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ ہو اور بڑے سے بڑا عربی زبان کا ماہر ہو تب بھی وہ اس کو صحیح ادا نہیں کر سکتا تھا. یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر یہ بات رکھی, تو گویا قرآن کی پڑھنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو سکھلاتے تھے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنے خطبے میں یوں کہا کہ قرآن پاک کی 70 یعنی 70 آیتیں ایسی 70 صورتیں ایسی ہیں جو براہ راست میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں, اور جب بھی کوئی صورت کوئی آیت چند آیتیں نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو جمع فرما کر ان کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور پھر ان کو لکھوا بھی لیا کرتے تھے, دونوں کام ہو جاتا تھا. وہ قرآن کے پڑھنے کا طریقہ, قرآن کے الفاظ کی تعلیم. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو انجام دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا اس میں پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کی تعلیم. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن کی الفاظ کی تعلیم کے تین ڈھیر ہیں, ایک تو ناظرہ مکتبوں میں اور مدرسوں میں بچوں کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا سکھلایا جاتا ہے, دوسرا ہے حفظ بچوں کو زبانی یاد کرایا جاتا ہے, اور تیسرا ہے تجوید و قراءت یعنی قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنا الگ محنت کر کے سکھلایا جاتا ہے. یہ تین شعبے ہیں, ایک تو ناظرہ کا, دوسرا حفظ کا, اور تیسرا تجوید و قراءت کا. یہ مدرسوں میں ہر مدرسے میں یہ شعبے ضرور ہوں گے. تو یہ تینوں شعبوں کا تعلق قرآن کے الفاظ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن کاموں کو انجام دینے کے لیے بھیجا تھا اس میں پہلا کام یہی تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو باقاعدہ یہ سکھلاتے تھے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا قرآن سنتے تھے. بخاری شریف میں ہے, ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی, قرآن علیہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب میں عرض کیا, یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک منزلۃ, کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں, آپ پر تو قرآن نازل ہوا. جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن دوسرے کی زبان سے سنوں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء شروع سے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے فقی فیدہ جینا بھی کل امتی بے شہیدی و جینا بے کالا اولائے شہیدہ, اس آیت پر جب پہنچے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس, کہ میں نے قرآن بند میں خاموش ہو کر نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے. تو بہرحال یہ تلاوت حضور صحابہ اپنے طور پر پڑھتے تھے, اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بڑے اہتمام سے سنتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے حضرت سے فرمایا کہ میں کوفہ کے اندر ایک ایسے آدمی کو چھوڑ کر آیا ہوں, دیکھ کر آیا ہوں جو لوگوں کو زبانی قرآن لکھاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دین کے امور کے اندر احتیاط کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا. تو یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم غصہ آ گیا, کوڑا ہاتھ میں پکڑ لیا, کہا کون؟ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود. جب ان کا نام سنا کوڑا حضرت عمر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور فرمانے لگے اگر عبداللہ بن مسعود اگر ہیں تو ان کو ایسا کرنے کا حق ہے. اور پھر بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد مسلمانوں کے امور کے سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے تھے اور میں بھی وہاں حاضر ہوتا تھا. اب دیکھو ان کی توازن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دونوں حضرات سے کرتے تھے, کن سے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, حضرت شیخین سے. لیکن حضرت عمر یوں نہیں کہتے تھے ہم دونوں سے کرتے تھے, بلکہ کیا فرماتے ہیں, حضرت ابو بکر سے کرتے تھے اور میں وہاں موجود ہوتا تھا. یہ حضرات صحابہ کی توازن, اور ہمارے جیسا ہو تو مجھ سے کرتے تھے, ہم یوں کہیں گے تو آئے گا نہیں. یہ ادب دیکھو ان حضرات کا. خیر, تو کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس میں دیر ہو گئی مشورے میں, اور جب ہم اٹھے تو رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا. مسجد کے اندر, کیونکہ اس زمانے میں مسجد کے اندر چراغ نہیں ہوتا تھا, مسجد میں کوئی آدمی نماز کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے گھر میں جانے کے بجائے اور اس آدمی کا قرآن سنتے رہے, دیر تک سنتے رہے بڑی رغبت کے ساتھ. وہ دراصل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں گھر جاتے ہوئے فرمانے لگے کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ قرآن پاک کو اسی طرح تر و تازہ سنے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کو فعلیہ ابن ام عبد, عبداللہ ابن مسعود کو لازم پکڑے. ابن ام عبد یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی. گویا حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ اس کا حق رکھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مکان مسجد نبوی سے دور تھا, یا اشعریین کی جو جماعت تھی وہ بقیع کے پاس مسجد نبوی سے فاصلے پر ٹھہری ہوئی تھی, وہ اپنی قیام گاہ پر رات کے اندر تہجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رات کے سناٹے میں ان کی قرآن کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پہنچی. حضور کو ان کا پڑھنا ایسا اچھا لگا کہ آپ اپنے کمرے سے باہر آ گئے. آدمی گھر میں ہوتا ہے تو باہر والی آواز اتنی صاف نہیں آتی, تو وہ صاف سننے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, گھر کے باہر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور ان کا قرآن ان کو معلوم, وہ تو اپنی جگہ پر کافی دور, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ کو باہر آیا ہوا دیکھ کر حضرات امہات المومنین آپ کی پاکیزہ بیویاں وہ بھی باہر نکل آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی دیر تک قرآن سنتی رہی. صبح کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ کا قرآن جو سنا پسند آیا, تو بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا, یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, کہ ابو موسیٰ تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی آواز کی جو نعمت عطا فرمائی تھی اس کا ایک حصہ مزمار اسد بنسری کو کہتے ہیں, یہاں لہجہ مراد تھا, گویا وہ اللہ عطا فرمایا. حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے میرا قرآن سنا؟ کہا ہاں سنا, بہت اچھا لگا. اس پر کہنے لگے, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں لقد حبرت لك تحبیرا تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا, اور اچھا ہے. حضور اس پر کوئی تردید نہیں فرمائی. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں, دیکھو تقریر رسول یہ بھی حجت ہے حضور کا, کہ حضرت ابو موسیٰ کا یوں کہنا کہ آپ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور معلوم ہوا اللہ کے کسی نیک بندے کو, رسول خدا کو, رسول خدا کے جانشینوں کو سنانے کے لیے کوئی عمل ان کو دکھلانے کے لیے اگر کیا جائے تو یہ بھی اخلاص کے منافی نہیں ہے, اخلاص میں داخل ہے. کیونکہ ان کی خوشنودی کا مقصد کیا ہوتا ہے, کہ وہ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. بہرحال یہاں میں تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے قرآن کے الفاظ کا بڑا اہتمام, اور کسی کے بھی سامنے جب کوئی اسلام کی ایمان کی دعوت آپ پیش کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ پہلے قرآن کا کچھ حصہ تلاوت فرماتے تھے پھر اسلام کی عادت آپ دعوت پیش کرتے تھے, یہ آپ کا معمول تھا. تو بہرحال یہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے نا, یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور پھر حفظ یہ بچوں نے جو حفظ کیا. واقعہ یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ دیکھو ہر جگہ اب تو شروع ہو گیا. ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں, اور آپ جو بڑی عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھائی آدمی کو فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ میری اولاد کو دین کے علموں میں لگاؤں یا دنیا کی. شروع ابتدائی جو تھوڑی جو تعلیم ہے پرائمری تعلیم دین اور دنیا کی مکمل کرنے کے بعد سات چوپڑیوں کے بعد ماں باپ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اب مدرسے میں بھیجیں یا کالج میں اور اسکول میں رکھیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانیاں پیدا کر دی کہ آپ اپنے بچے کو حافظ عالم قاری مفتی بنا, اور ساتھ میں جو ہے عصری تعلیم جو ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیج کر اس کو جو ہے آپ بیرسٹر وکیل اور جو ہے اس کو آپ انجینئر آرکیٹیکٹ ڈاکٹر اور جو بنانا چاہیں دونوں کام ہو سکتے ہیں. پہلے ہی نہیں ہو, پہلے اس کا تصور نہیں تھا. آج تو جگہ جگہ ہم جاتے ہیں وہاں اسی طرح کے درجات حفظ کھلے ہوئے ہیں جس میں بچے اسکول میں پڑھنے والے اسکول کے ساتھ ساتھ یہ حفظ مکمل کرتے ہیں. ابھی آپ نے تو یہ حفظ ہی کا نمونہ دیکھا, ہم نے افریقہ کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر دیکھا کہ یونیورسٹی کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے وکیل بھی ہے لائر بھی ہے اور ساتھ میں مولوی بھی ہے مفتی بھی ہے سب دونوں کام. اس لیے اب آپ کو یہ گویا یہ نہیں رہا کہ بھائی ہمارے لیے کوئی چوائس ہے انتخاب کرنا ہے, نہیں دونوں کام آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, اللہ نے آج ہمیں وہ موقع بتلایا آج ہم اپنی اولاد کو دونوں تعلیم اطمینان کے ساتھ انداز میں دلا سکتے ہیں. کوئی چاہے بھی تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا. ہے کوئی اللہ کا بندہ یاد کرنے والا, اس میدان میں آگے بڑھنے والا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ کیا چیلنج کیا جا رہا ہے, دعوت دی جا رہی ہے, فالمی مدتی آؤ, کوئی ہے؟ اللہ نے کتنا آسان کر دیا. قرآن جیسی کتاب یہ دراصل اللہ کا ایک بہت بڑا جو ہے انعام ہے, اور قرآن کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے قرآن جیسی کتاب کو جو 800-900 صفحے کی ہے, کھول کے دیکھ لو نا اس کے صفحے کتنے ہیں, 800-900 صفحے کی کتاب, اور وہ بھی مادری زبان, ان کی مادری زبان تو گجراتی ہے, آپ کی کاٹھیاواڑی زبان ہے, اس میں بولتے ہیں. اور یہ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں, اللہ کا کلام. لیکن ماشاءاللہ ایک دوسری زبان کی کتاب 800-900 صفحے کی, وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ یہاں 3-3.5 سال کے اندر حفظ کر لیں, یہ ان کا کمال نہیں, اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. یہ کمال کس کا ہے؟ قرآن کا. اللہ نے وعدہ جو فرمایا ہے قرآن کی حفاظت کا, اس کی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں بھائی لوگ مفت کی بات ہے, ہم خرما و ہم ثواب. اللہ تعالیٰ کو تو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ایسے افراد تیار کرنے ہی ہیں جو قرآن کے کیا ہوں, حافظ ہوں. اب تمہاری قسمت کی بات کیا آپ اپنے بچے کو بھی پیش کر دیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ نعمت عطا فرما دیں گے, کام تو اس کا ہے, سمجھایا کہ نہیں؟ تو یہ اور اس کی بڑی فاضیت کیا ہے, علامہ ابن خلدون کی بڑے مورخ ہیں, ان کی تاریخ کا مقدمہ ابن خلدون اس بڑا مشہور ہے مختلف جو ہے چیزوں کے سلسلے میں, انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام میں پہلے معمول یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی بچے کو دوسری کوئی بھی تعلیم دینے سے پہلے حفظ کرایا جاتا, اور حفظ کی برکت سے اس کا ذہن ایسا تیز ہو جاتا تھا, حافظہ ایسا زردار ہو جاتا تھا کہ بعد کے سارے علوم کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان. اور واقعہ ہے, آپ کر کے دیکھ لو, تجربہ کر کے دیکھ لو. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی حفاظت کا کام ان بچوں سے لیا. وہ دماغ, وہ زبان, وہ دماغ جو محفوظ رکھ رہا ہے, وہ زبان جو اس کی تلاوت کر رہی ہے نا, وہ آنکھیں جو اس کو دیکھ رہی ہیں, اور وہ کان جو سن رہے ہیں, وہ کس نے دیے؟ اللہ ہی نے دیا, یہ اللہ ہی سب کرواتے ہیں, اللہ ہی کا یہ احسان ہے کہ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے کروا رہے ہیں. ورنہ گجراتی ہی کی 50 پیج کی کوئی کتاب دے دوں نا ان کو, اور بتاؤ کہ یہ 3 سال نہیں 4 سال میں کچھ کو یاد کر کے لاؤ. حالانکہ گجراتی تو ان کی مادری زبان ہے, عربی مادری زبان نہیں, وہ تو دوسری زبان ہے. دوسری زبان کی تو کتاب کیا, چند جملے بھی. چائنیز زبان کا کوئی ایک واقعہ اگر لکھ کر کے بچوں کو دیا جائے, بچے کیا بڑوں کو بھی دیا جائے, اور کہا جائے اس کو یاد کرو, تو میں سمجھتا ہوں مہینے میں یاد کرنے کے بعد پڑھیں بولیں گے نا, تو بھی وہ لہجہ وہ نہیں. کون سا چائنیز, جیسے کوئی یو پی کا رہنے والا گجراتی کا کوئی واقعہ یاد بھی کر لے تو جب بولے گا تو ہم گجراتی ہنسیں گے, ہے نا؟ دیکھو یہ گجراتی بول رہا ہے, جیسا اجل قرآن پڑھ رہا ہے. تو نہیں, یہاں یہ دوسری زبان کا وہ لہجہ تو سوال ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ معجزہ رکھا ہے, یہ بچے اس قرآن کو خاص عربی لہجے میں پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن کا معجزہ ہے. اس لیے بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہی دینا ہے. اب آپ کی قسمت کی بات کہ آپ اپنے اولاد کو اس میں لگا کر کے یہ نعمت کیا کر لیں, حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بڑے وعدے اور بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں, اور میں نے بہت ساری حدیثیں پڑھ لی تھی ان میں سے ہر ایک کی تشریح تو مشکل ہے, ترجمہ کر دیتا ہوں دو چار کا. ایک حدیث بخاری شریف کی, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے. دوسری بھی یہ بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ لا حسد الا فی اثنین, دو آدمی ایسے ہیں کہ ہم ان کے اوپر رشک کریں. دنیا کا دستور ہے جو کسی آدمی کے پاس انسان کا ایک مزاج, انسان کی نفسیات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ کسی کے پاس جب کوئی نعمت دیکھتا ہے نا آدمی, تو دل میں تمنا کرتا ہے کاش ایسی نعمت, کسی کا بنگلہ دیکھ لیا تو دل میں خیال آئے گا کاش ایسا بنگلہ ہمیں بھی مل جائے, کسی کو بی ایم ڈبلیو میں سوار ہوتا جا کر دیکھ رہے ہیں تو کوئی تمنا کرے گا کاش ایسی گاڑی اور ایسی کار ہم کو بھی مل جائے, کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے تو آدمی تمنا کرتا ہے ایسا عہدہ ہمیں بھی مل جائے یا ہماری اولاد کو بھی مل جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی تربیت کے لیے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتلاتے ہیں کون سی نعمتیں وہ ہیں جس پر ہم کو کیا کرنا چاہیے, رشک کرنا. بنگلہ دیکھ کے رشک مت کرو, یہ مت تمنا کرو کہ ایسا بنگلہ مل جائے, سمجھا ہے کہ نہیں, کار دیکھ کے رشک مت کرو, یہ تمنا مت کرو کہ ایسی کار ہم کو بھی مل جائے. ہاں دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی کہ جن کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے, ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی, اور یقوم بہ آنا اللیل وآنا النہار, دن اور رات اسی میں لگا ہوا ہے, پڑھتا ہے پڑھاتا ہے سیکھتا ہے سکھاتا ہے احکام بیان کرتا ہے سب قرآن میں اس کا وقت جاتا ہے. اور دوسرا وہ جس کو مال دیا اور رات اور دن اس کو کیا کرتا ہے, خالی مال نہیں ہاں کیا خرچ کرتا ہے, اصل رشک کی چیز اس کا خرچ کرنا, اس کو گویا اس مال پر بعض روایتوں میں ہے فسلط ہوا نہیں, اس کو مال کے اوپر کیا کر دیا, مسلط کیا. ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ مال مال والے پر کیا ہوتا ہے, مسلط ہوتا ہے, وہ خرچ کرنے ہی نہیں دیتا, سمجھا ہے کہ نہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی تمنا کرنے کی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی. واقعہ یہ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. کہ بچے معلوم نہیں کون سے ہیں کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, دیکھو دنیا میں بڑے بڑے رئیس مالدار حکمران طبقے بھی گزرے ہیں, آپ کے اس ویراول کے اندر بڑے مالداروں کے گھرانے بھی ہوں گے, کوئی ضروری نہیں کہ مالدار کا بیٹا کیا بن جائے, حافظ اور عالم بن جائے, اللہ جسے چاہے یہ دولت عطا فرما دے, سمجھا ہے کہ نہیں. یہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے, اللہ جس کے لیے پسند کرتا ہے اس کو دیتا ہے, اور جس کو دیتا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے, راضی ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا اللہ تعالیٰ دوست کو بھی دیتا ہے اور دشمن کو بھی دیتا ہے, اور دین کی نعمت اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ کیا ہو, راضی ہو اور خوش ہو. تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور یہ سلسلہ آپ کے یہاں جاری ہے. مجمع میں جو لوگ موجود ہیں کوئی جو ہے یہاں رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے, فیصلہ کر لو آج سے ہم اپنی اولاد کو حفظ کے مشغلے میں مشغول کریں گے. میں نہ نہیں کہتا اسکول میں مت بھیجو, وہ بھی کرو, میں نے ابھی بتایا نا آپ کو, اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی, بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا تو پھر آپ کے گھر کے اندر نعمت آ جائے گی. من قرأ القرآن فاستزاره فأحل حلاله وحرم حرامه, جو قرآن پڑھا اس کو زبانی یاد کیا, اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا, یعنی اس پر عمل کیا, ادخلہ اللہ الجنت, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. وشفعہ فی اشارۃ من اہل بیتہ کل قد وجبت له النار, اور اس کی سفارش قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے کہیں سے 10 آدمیوں کے سلسلے میں جو اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے تھے، ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس حافظ کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جہنم میں بھیجنے کے بجائے جنت کے اندر بھیجیں گے۔ لو بھائی، میں تو کہا کرتا ہوں بھائی، آپ اپنے فیملی کے آدمیوں کو گن لو، آپ کے فیملی میں کتنے ہیں؟ اگر 10 کے اندر ہیں تو کم سے کم ایک حافظ، وہ سب حافظ بنے نور دلال ہو، ایسے خاندان ہیں، ایسے خاندان ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں، پورا گھرانہ، بیٹے اور بیٹیاں، سب پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں، سب حافظ آج بھی ہیں۔ میں کہ نہیں، اس لیے وہ ہمارے ابھی ہماری بدر عالم صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں، ان کا وہ سب بھائی بہن، پورا گھرانہ حافظ۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب آپ کے خاندان کے آدمیوں کو شمار کر کے کم سے کم یہ حساب تو کر لو تاکہ آخرت میں کیا ہو جاوے، آپ کے خاندان کی تعداد 10 سے اوپر ہے تو 2 ہونے چاہیے، 20 سے اوپر ہے تو 3 ہونے چاہیے، کم سے کم، یہ تو کم سے کم۔ باقی ہر ایک بچے کے وہ آپ یہ لگا دیں تو نور نلال ہو، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور یہ جو مدرسہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقیوں سے نوازے، اور ایسے سلسلے آپ کے ہر ہر محلے میں جاری ہو جائیں۔ اتنے آپ سب لوگ اپنے بچوں کو اس کے لیے اگر بھیجیں گے نا تو یہ مدرسہ ناکافی ہو جائے گا، پھر تو ہر محلے میں آپ کو ایک حفظ کلاس کھولنا پڑے گا۔ بارہ اس کو اس کی طرف توجہ کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے گا۔ دعا کر لیجیے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی، اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اے اللہ ہمیں تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا دے، اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، اے اللہ تو ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانۂ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستگیر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ جن بچوں نے ابھی قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے ان چاروں کو بے انتہا قبول فرما, جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما, قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما, قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما, رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ تکمیل حفظ پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے تکمیل حفظ کو آسان فرما. آج کی اس مجلس میں اللہ تیرے جن جن بندوں نے اپنی اولاد کے لیے حفظ کے فیصلے کیے ہیں اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس کے اندر موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.